السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے دین اسلام کا ہماگیر تصور، اس موضوع پہ بحمدی تعالیٰ گفتگو جاری ہے. جو نکات اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ایمان سے کیا مراد ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا رب مانتے ہیں، جو لوگ اس عقیدے پر یا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، جو اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے، محفوظ کلام ہے، مکمل کلام ہے جو نازل ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ظاہری بات ہے یہ لوگ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور بالآخر جب یہ ختم ہوگی، یہ نظام جب ختم ہوگا تو ایک نیا نظام وہ برپا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی. اس کو اصطلاحاً آخرہ کہتے ہیں، بعد میں آنے والی. جس دن اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج نکلیں گے، گویا ڈے آف ریزلٹ ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس کے بعد ڈے آف ریزلٹ، نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا، اسی کو آخرہ کہا گیا، اسی کو قیامہ، اسی کو ساعہ وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہاں خطاب ان لوگوں سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، ادخلوا فی السلم کافہ، اب ایمان لانے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لینے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا پورے کے پورے دین میں داخلے سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ اسی موضوع پر یہ سلسلہ کلام جاری ہے. ہم نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. گویا اس میں یہ بات محذوف ہے کہ اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کر رہے، تو در حقیقت شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے خلاف دشمنی کا علل اعلان جو ہے وہ اعلان کیا. اور رب سبحانہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین، شیطان کے الفاظ اللہ پاک نے نقل کیے قرآن حکیم میں کہ اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا. فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. تو پہلا نقطہ بحمدہ تعالیٰ یہ بات ان خطبات جمعہ میں واضح ہوئی تھی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخلہ مطلوب ہے. آدھا اسلام اور آدھی اپنی شریعت یا اپنا نفس یا اپنا معاشرے جی کہے اس کی پیروی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ اور سخت ناراضگی اور پھر عذاب نازل ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں، رب مانے لیکن رب کی نہ مانے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر دوسری بات جو یہاں عرض کی گئی تھی کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین دین ہے، قابل قبول دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19. سورہ آل عمران 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. گویا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین، جس کو بڑی شان سے تکمیل تک پہنچایا رب کائنات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین یہ اسلام ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر، وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر. تو گویا یہ تین چیزوں کا اقرار اپنے قول اور عمل سے یہ اس بات کی گواہی ہے کہ انسان انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل کر لے گا. پھر بحمدہ تعالیٰ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے جو احکامات دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی جو زندگی ہے اس کے دو گوشے ہیں. ایک کا تعلق فرد سے ہے، جس کو انفرادی زندگی کہہ سکتے ہیں، پرسنل لائف کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کا تعلق اجتماعیت سے، ایک کلیکٹو لائف ہے. ظاہری بات ہے انسان جنگل میں تو نہیں رہتا، کسی معاشرے میں رہ رہا ہے تو وہاں ایک معاشرتی زندگی ہے، سوشل لائف ہے، اور اس سوشل لائف سے متعلق احکامات. تو احکامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے. ایک کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے اور ایک کا تعلق اجتماعی زندگی سے متعلق ہے. اب وہ زندگی جس کا تعلق یوں کہہ لیجئے کہ فرد کی زندگی سے ہوتا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے عقیدہ، ڈاگما. کسی بھی چیز سے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا، ظاہر بات ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. انسان کیونکہ غور و فکر کرنے والا ہے، سوچنے والا ہے، جانور نہیں ہے. وہ بات دوسری کہ وہ جانور بن جاتا ہے جب اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، لیکن جو بھی سمجھدار لوگ ہیں دنیا میں آئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ عقیدہ ضرور بناتے ہیں اپنے متعلق، اس کائنات سے متعلق، کائنات کی تخلیق کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ہمیشہ رہے گی نہیں رہے گی، کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، یہ بحث مباحثہ ہے. بحمدی تعالیٰ اسلام ہمیں واضح احکامات دیتا ہے. اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں، بحمدی تعالیٰ اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. سب سے بنیادی ترین عقیدہ اس کائنات کا خالق، مالک، پروردگار، پالنہار، حاکم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لا الہ الا اللہ بظاہر چار الفاظ ہیں، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ اس میں پورے کے پورے دین کا خلاصہ موجود ہے، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور الحمدللہ اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ پھر الہ مان لیا تو پھر نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. اسی طرح دوسرا عقیدہ ایمان برسالت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت کا اظہار ہے، رحمت خداوندی کا اظہار ہے نبی اور رسولوں کی صورت میں. ورنہ اگر اللہ پاک چاہتا تو بغیر نبی اور بغیر رسول کے بھیجے ہوئے بھی ہم سے حساب کتاب لے سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت فرمائی، اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اپنے قول اور عمل سے پہنچا دیں، اور ایک رول ماڈل کی حیثیت میں، ایک نمونے کی حیثیت میں ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم انہیں فالو کر سکیں، ان کی پیروی کر سکیں. اور اس سلسلہ تو زاب کی آخری اور عظیم ترین کڑی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا. ویسے تو ہر پیغمبر رحمت کا سامان لے کر آتا تھا، دین، شریعت، یہ رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن اس سلسلہ تو زاب، اس گولڈن چین کی آخری کڑی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ رحمت خداوندی کا اظہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. آپ جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت کا سامان ہے. اسی طرح تیسرا عقیدہ ایمان بالآخرہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نیا نظام زندگی برپا ہوگا. سب سے پہلے رب کائنات خود زمین پر تشریف لائے گا اور حساب کتاب ہوگا، یہ ہے فیصلہ کن بات. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، سورہ فجر میں اللہ پاک نے یہ باتیں بیان فرمائی، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یہ پوری زمین ایون سرفیس ہو جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی کھائیاں ہوں گی، نہ کوئی سمندر ہوگا، پورا میدان بنا دیا جائے گا. اور یہ عرفات کا میدان ہے جس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، تمام انسانوں کی گرینڈ اسمبلی یہاں لگنے والی ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اور فرشتے تشریف لائیں گے، فرشتے صف در صف ہوں گے، گویا حساب کتاب کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ سب موجود ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، رب تو تشریف لائے گا ہی، حساب کتاب تو ہوگا ہی، جہنم کو بھی حاضر کر دیا جائے گا. تو بہرحال اس آیت سے جو بات واضح کرنی تھی کہ یہ جو زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا حساب کتاب، اس کا فیصلہ زمین ہی پر ہونے والا ہے. ہاں، جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، جو پاکیزہ لوگ ہوں گے، جو اپنی روح کے تقاضوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، جو اس رب کو راضی کرنے والے ہوں گے، رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں آسمان کی طرف بلند کر دے گا. ہیونز، یہ ہیونز کا تصور کیا، آسمان، اور ہیون ہم جنت کو بھی کہتے ہیں. تو کرسچینٹی میں بھی یہ تصور ہے, اور بہرحال کچھ احادیث سے کچھ قرآن حکیم کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت کسی بلند مقام پر ہے, اور ظاہری بات ہے بلند ترین مقام رب سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو واللہ عالم جہنم یہی ہے, وَجِیعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اس دن جہنم کو حاضر کر دیا جائے گا. اور بعض لوگ بیان کرتے ہیں باقاعدہ اس میں سچائی بھی نظر آتی ہے کہ زمین کے اندر ہی کوئی ایسی جگہ ہے جو ظاہر کر دی جائے گی. یہ پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے, لاوا کہاں سے نکل رہا ہے, یہ وہ زمین کے اندر ہی کوئی جگہ ہے جو کھول دی جائے گی واللہ عالم, کہ جہنم حاضر ہو جائے گی. ہاں جنت کسی بلند مقام پر ہے, ہو سکتا ہے آسمانوں پر ہو. تو بہرحال یہ تین بنیادی عقائد اور اس کے امپیکٹس, اس کے اثرات جو انسانی زندگی پر ہونے چاہیے, اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی. پھر ہم نے الحمدللہ دوسرا حصہ بیان کیا تھا کہ اللہ کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کیا جائے, رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا یقینی ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت, آپ کا لاہ ہوا دین. لہذا اس شریعت اسلامی میں ارکان اسلام ہے جو کہ یوں کہہ لیجئے کہ جس کو خدا مانا جاتا ہے اس کو راضی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی میتھڈ, کوئی نہ کوئی موڈ ہر مذہب میں ہوتا ہے. اور ہمارے دین میں بھی حمد تعالیٰ یہ ارکان اسلام ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. ارکان اسلام کی اہمیت کیا ہے, اس پہ بھی گفتگو ہو چکی بہت تفصیل سے, کیونکہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اسلام کی بنیاد ان پانچ ارکان پر ہے. بنی الاسلام والا خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان. جیسے آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو ایک فاؤنڈیشن پلر ہوتا ہے, پلنتھ ہوتی ہے, پھر چار پلر ہوتے ہیں. تو یہ چار پلر گویا ارکان اسلام, نماز, روزہ, زکات, اور ان سب کو جوڑنے والا اہم ترین پلر کلمہ شہادت, یہ ہو گیا ارکان اسلام. اور الحمدللہ ارکان اسلام کی اہمیت اور حکمت کیا ہے اس پر بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. نماز کیوں فرض کی اللہ پاک نے, اقیم الصلاۃ لذکری, سورہ طہ کی آیت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. زکات کا مقصد اللہ پاک بیان فرماتا ہے سورہ توبہ میں, خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں سے زکات لیجئے, ان کو پاک کر دیجئے, ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی. روزے کا مقصد اور حکمت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, پرہیزگاری پیدا ہو. اسی طرح حج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے بندوں پر, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے اس کی فرضیت اور اس کی حکمت بھی بیان فرما دی. اللہ کا حق ہے بندوں پر جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. جو کفر کرے, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا اور مر گیا اس حالت میں, تو یہ کافرانہ روش ہے. ومن کفرا, جو ناشکری کرے, ناقدری کرے, کافرانہ روش اختیار کرے, فإن اللہ غنی, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے, اس کو تمہارے حج کی, تمہارے عمروں کی, تمہارے روزوں کی, تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں. تو بحمد تعالیٰ ارکان اسلام کے بعد ہم نے کچھ اجتماعی زندگی کے حوالے سے آغاز کیا تھا پچھلی مرتبہ. الحمدللہ امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب تشریف لائے تھے, اور حالات حاضرہ کے حوالے سے انتہائی سیر حاصل گفتگو کر کے گئے. موجودہ حالات کیا ہیں پاکستان کے, امت مسلمہ کے, کرنے کا اصل کام کیا ہے, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے حقائق بھی حمد تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے گئے. بہرحال پچھلی مرتبہ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر شروع ہوتا ہے خاندان سے, فیملی لائف, آئلی زندگی. پہلی بات عرض کی تھی کہ اس آئلی زندگی سے متعلق, کیونکہ یہ اجتماعیت کا آغاز ہے, فرسٹ یونٹ ہے سوسائٹی کا, پہلا یونٹ یہ خاندان ہے. کسی عمارت میں جیسے بلاکس بنتے ہیں, بلاکس آپس میں جڑتے ہیں تو ایک عمارت یا ایک دیوار بنتی ہے, ایسے ہی اسلامی زندگی میں, اسلامی معاشرتی زندگی میں خاندان کی زندگی کی بڑی اہمیت ہے, فیملی لائف کی بہت اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ خاندانی زندگی سے متعلق تفصیلات بہت زیادہ بیان فرمائے, بہت زیادہ امفیسائز اس فیملی لائف پر ہے. سورہ بقرہ پڑھ لیجئے, سورہ نساء پڑھ لیجئے, سورہ تحریم, سورہ طلاق, اور بھی قرآن حکیم کے مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے اس خاندانی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے. میں نے خاندانی زندگی یا فیملی لائف کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کی تھی جو حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ جو انسانی زندگی کے اجتماعی گوشے ہیں، اجتماعی گوشے تین ہوتے ہیں، اس پر گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. ایک کہلاتا ہے معاشرتی نظام، معاشرہ کیسے بنتا ہے، خاندان سے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. پھر جب معاشرہ وجود میں آتا ہے، کم از کم 10 خاندان جہاں مل کے رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے، تو وہاں پر کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، سوشل ویلیوز جن کو کہا جاتا ہے. بحمدی تعالیٰ قرآن حکیم ہمیں تفصیل سے سوشل ویلیوز کے حوالے سے تفصیل بتاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ آج کچھ ہمارے مطالعے میں بھی آئیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے حوالے سے بھی احکامات دیتا ہے. جب اجتماعی زندگی میں کچھ لوگ رہیں گے مل کر تو حکم کس کا چلے گا؟ سیاست میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ حکم کس کا چلے گا، کیا ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا یا اس کے لیے کوئی باقاعدہ منظم نظام ہوگا. یہ سیاسی نظام ہوتا ہے. اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے یا اسلام کے اصول کیا ہے سیاست کے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی. اسی طرح معاشی احکامات کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر یہ درست نہ ہو تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا معاشرہ. پیسے کی تقسیم کیسے ہوگی، کمانے کے کون کون سے ذرائع جائز ہوں گے، حلال ہوں گے، کون کون سے حرام ہوں گے، ممنوع ہوں گے، یہ فیصلہ پہلے سے کرنا ہوگا سوسائٹی کو، ورنہ ظاہری بات ہے ایکسپلائٹیشن ہوگی. امیر امیر سے امیر تر ہوگا، غریب غریب سے غریب تر ہوگا، اس کا نتیجہ معاشرے میں انتشار ہوگا، قتل و غارت ہوگا. تو انشاءاللہ معاشی نظام کیا ہے اسلام کا، اس پر بھی تفصیلی گفتگو اللہ نے چاہا تو ہم ان نشستوں میں کریں گے. پچھلی مرتبہ کا خلاصہ خاندانی زندگی کے حوالے سے چند نکات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. یہ جو قبول ہے کہہ کر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج اس سنت کو زیادہ پروموٹ کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہندو معاشرت کی وجہ سے اور خاص طور پر عیسائی معاشرت کی وجہ سے یہ نکاح کو کوئی دنیا داری سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی دنیا داری کا کام ہے. تو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ نکاح کر کے گھر گرستی کی زندگی گزارنا ایک طویل حدیث کا آخری حصہ ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے. اور اسی طرح خطبہ نکاح میں وہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے فما رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا، جس کسی کو میری سنت پسند نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہاں محض نکاح مراد نہیں ہے، پوری زندگی، پوری سنت، پوری زندگی پر مبنی جو سنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہرحال وہ مراد ہے. لیکن نکاح میری سنت میں سے ہے، مراد یہ ہے نکاح سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہرحال یہ جو قبول ہے کہہ کر نکاح کا آغاز ہوا، ظاہر بات ہے یہ دو بول کہے جاتے، دو بول بول دیا جائے، یہ دو بول نہیں ہے محض، اس میں در حقیقت حقوق اور فرائض کا ایک مستقل تعین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا. اب یہ جو مرد ہے، ظاہر بات ہے یہ جو نکاح ہے یہ مرد اور عورت کے درمیان ہی ہوتا ہے، تو وہ مرد اور عورت انسان ہونے کی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں مرد اور عورت ہونے کی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. لیکن جب فیملی سسٹم بنے گا، سسٹم، تو اس سسٹم میں وہ مرد اب شوہر بن رہا ہے اور وہ عورت اب بیوی بن رہی ہے، تو ان دونوں کے حقوق و فرائض کا تعین واضح ہونا چاہیے. کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ اب ویسٹرن سوسائٹی تو کہتی ہے بالکل برابر ہیں، مادر پدر آزاد، مساوات کی بنیاد پر مرد اور عورت برابر ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا مرد اور عورت برابر ہیں؟ شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت میں مرد اور عورت تقوی، عبادات، اس میں تو یقیناً برابر، کوئی فرق نہیں. لیکن شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت میں برابر ہو ہی نہیں سکتے. نیچر، فطرت اللہ پاک نے مختلف رکھی ہے، فزیکل باڈی مختلف رکھی ہے، مزاج مختلف ہے، ذمہ داریاں مختلف ہیں، رسپانسبلٹیز اللہ پاک نے مختلف رکھی. مرد کی ذمہ داری قبول ہے کہہ کر وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ اس عورت کی تمام تن ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں معاشی اعتبار سے اور دیگر جو اس کی ضروریات ہیں. تو اب سینس آف رسپانسبلٹی جب زیادہ ہے تو رتبہ بھی زیادہ ہونا چاہیے نہیں، یا برابر ہونا چاہیے؟ مرد اور عورت کی حیثیت میں تو برابر، لیکن شوہر اور بیوی کی حیثیت میں برابر ہو ہی نہیں سکتے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں پر نگہبان ہیں، عورتوں کے ذمہ دار ہیں، عورتوں کے مینیجر ہیں، ان کو ان کی تمام ضروریات کو مینیج کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. لہذا جب مردوں کی ذمہ داری لگائی ہے تو اللہ پاک نے اختیار بھی دیا ہے. نکاح کا بندھن یہ محض مرد کے ہاتھ میں ہے، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال جب ذمہ داریاں ہیں تو اب سربراہ خاندان بن گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی تو اب خاندان کی ایک نئی ڈائمنشن ہے. پہلے وہ صرف شوہر اور بیوی تھے، اب ماں باپ بن گئے. اب ماں باپ اور اولاد کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا حقوق و فرائض ہونے چاہیے، بھی اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا. تو بہرحال ایک کڑوی گولی تو عورتوں کو نگلنی پڑے گی کہ شوہر کو وہ رسپیکٹ دیں، ان کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں. دلچسپ بات آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کرسچینٹی میں بھی آج تک جو نکاح رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو لیگل نکاح ان کے کہلاتے ہیں، اس میں عورت کو پادری کے سامنے حاضر ہو کر یہ اقرار کرنا ہوتا ہے، آئی ول اوبے ہم. یہ چار الفاظ عورت جب تک پادری کے سامنے نہیں کہے گی وہ نکاح نہیں ہوگا. میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی، یہ اقرار کرے گی تو نکاح ہوگا. تو بہرحال یہ ہماری دین کا اصول ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. شریعت کے دائرے کے اندر اندر شوہر جو احکامات دے گا، بہرحال اس کی اطاعت کرنے سے ہی گھر وہ گھر بنے گا. عورت کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوگا تو وہ گھر بنے گا. یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مرد کو اگر حاکم بنا دیا تو وہ اپنی مرضی چلائے، جیسے چاہے وہ اس پر ظلم و ستم کرے، معاذ اللہ، اس سے مراد ہرگز نہیں. سورہ نساء کی آیت مبارکہ پڑھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر، اس کا آخری حصہ خاص طور پر بڑا اہم ہے مردوں کے لیے. اِنَّ اللہ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے. اس نے اگر تمہیں ذمہ داری دی ہے، رسپانسبل بنایا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اپنے ان اختیارات کا غلط استعمال کرو گے قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی. تو بارہ یہ احساس، جواب دہی کا احساس گھر کے ماحول کو درست رکھتا ہے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا نکاح کے موقع پر چار مرتبہ تقوی کا حکم، اتقو اتقو، بار بار تقوی کی تقوی تکرار اس لیے ہے کہ شوہر کے اندر بھی خدا خوفی ہونی چاہیے، قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے اپنی بیوی اور اولاد سے متعلق، اور بیوی کے اندر بھی خدا خوفی ہو کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو گھر کا ماحول درست رہے گا اور چلے گا، اور اولاد کی بھی صحیح تر تربیت ہو سکے گی. نتیجتاً معاشرے میں صالح افراد ہیں کہ جو وہاں پہنچائے جائیں گے، فیملی پاکیزہ ہوگی. پچھلی مرتبہ میری زبان پر ایسے الفاظ آ گئے، بہرحال ایک صاحب نے توجہ دلائی، بالکل صحیح تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، ماں باپ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں، گھر میں دین کی بات کی جا رہی ہو، تو اس بات کی گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ اولاد بھی نیک ہوگی. تو ایک صاحب نے توجہ دلائی، بالکل صحیح ہے کہ گارنٹی کسی کی نہیں لی جا سکتی. یہ ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار، کیونکہ پیغمبروں کی اولاد بھی نافرمان نکلی، تو پیغمبر نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا، دلیل ہے بہت زبردست. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کی اطاعت نہیں کی، جہنم میں گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک بیوی تھی، اس نے اطاعت نہیں کی، جہنم میں گئی. تو بہرحال گارنٹی کا لفظ بہت زیادہ سمجھے کہ اتھنٹک بات ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم امید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، حلال روزی کھلا رہے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے والے ہوں گے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا. پیغمبر جب دعا کرتے رہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے، لیکن اس نبوت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، بار کو اٹھانے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مجھے اولاد عطا فرما. اور آپ جانتے ہیں انتہائی بڑھاپے میں اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی شخصیت. سورہ مریم پڑھیں، انتہائی روحانی مقام بالکل شروع میں یاد آتا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. پہلا سوال کیا کرتے ہیں سیدنا ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، فرمانے لگے اے اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے. پھر دعا وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی ہم دی تعالیٰ نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی، اے اللہ تو ہمیں بھی نماز کا پابند بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے ہماری اولاد کو بھی، اور اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے قیامت کے دن. یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو بہرحال ذمہ داری سربراہ خاندان کی حیثیت میں اللہ پاک سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ترتیب ذہن میں رہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لوں، اور اکثر و بیشتر ہمارا حال یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہو. کیا مراد ہے اس سے؟ مرد اکثر و بیشتر اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور بالکل صحیح سمجھتے ہیں، کہ اپنی بیوی اور بچوں کی تمام تر ذمہ داری دنیاوی اعتبار سے ان کے ذمہ ہیں، لہذا اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، حلال روزی بھی کماتے ہیں، اور بعض اوقات حرام میں بھی منہ مارنا پڑتا ہے. جس طرح حالات ہیں اس وقت، ایک مرتبہ ایک مسجد کے باہر ایک پولیس والا کھڑا تھا معذرت کے ساتھ، پولیس والوں سے معذرت کے ساتھ. ان کی ذمہ داری تو مسجد کے باہر تھی، نمازیوں کی حفاظت، سوسائڈ بومبنگ ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن وہ دوسری ذمہ داری بھی پوری کر رہے تھے. اب دوسری ذمہ داری کیا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. خاص طور پر موٹر سائیکل والا جو گزرتا اس کو روک لیتے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور ان سے کچھ نہ کچھ چائے پانی کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہاں ذمہ داری دی گئی ہے مسجد کی حفاظت کے لیے، نمازیوں کی حفاظت کے لیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مولوی صاحب 6000 روپے تنخواہ ہے میری، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، یہ بچے ہیں، اب آپ ذرا 6000 روپے میں کر کے دکھا دیجئے کام، میں آپ کو مان جاؤں گا. تو بہرحال عملی طور پر ایک حقیقت واضح ہے بالکل، کسی بھی شخص سے جو رشوت لے رہا ہو، پولیس تو ایک سمبل کے طور پر آ رہی ہے، یہاں ہم میں سے کون بچا ہوا رشوت سے، سود سے، ہر طرح کا غلط ذرائع آمدنی موجود ہے. پوچھ کے دیکھیے بھائی، خدا کے واسطے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث و مارکہ سنتے ہو سناتے ہو، اس بات پہ یقین بھی ہے؟ رشوت دینے والا لینے والے دونوں کے دونوں جہنمی، اور پیغام ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو آپ یقین کریں، ہو سکتا ہے کہ لینے اور دینے والے، خاص طور پر لینے والے جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے نہیں، بڑے بڑے مگرمچوں کی بات نہیں ہو رہی، جو کمیشن لیتے ہیں اپنا، سمجھیے کہ حق سمجھ کے، یہ حق ایسا ہی ہمارا، وہ ان کی بات نہیں ہو رہی. میں بات کر رہا ہوں جو بےچارے غریب ہو ربا ہیں اور مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں. یقین کریں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات، کیا کروں اس مہنگائی میں اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. میں آپ سے سوال عرض یہ کر رہا تھا کہ واقعتاً یہ ذمہ داری ہے مرد کی کہ حلال روزی کما کر لائے اور کھلائے. بہترین صدقہ قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی مرتبہ حدیث سن کر تو میں حیران رہ گیا کہ یہ صدقہ ہے. ہم صدقہ کسے سمجھتے ہیں؟ کسی غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، ثواب مل گیا. بہترین صدقہ وہ پیسہ ہے جو حلال روزی کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ پہنچا رہے ہو، اس کو نان نفقہ دے رہے ہو، یہ بہترین صدقہ، اس کا اجر اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا. ہم اس کو سمجھتے ہیں اجر؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ذمہ داری ہے، تو اس کا اجر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے گا حلال روزی اگر کما رہے ہوگے. تو موجودہ دور میں حلال روزی کمانا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں فکر آخرت کا تصور محو ہو چکا ہے. بلکہ اگر سچی بات یہ کہی جائے کہ 16 گھنٹے جدوجہد کرنے کے بعد 2 وقت کی روٹی کے لیے کیا وہ اپنی فکر کرے گا، کیا بچوں کی فکر کرے گا آخرت کے حوالے، سوچنے کی باتیں خود جسٹیفائی کر لیجئے. صبح 7 بجے وہ گھر سے نکلتا ہے، رات 11 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جس ذلت اور رسوائی سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور پھر محنت کر رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں کہ جس معاشرے میں پیسے کی تقسیم درست نہ ہو وہ معاشرہ 2 دھاری تلوار کے مانند ہے، وہاں امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا. نتیجتاً بے حیائی، فحاشی اور نافرمانیوں کا تومان ہے جو کہ آئے گا، اور غریب غریب سے غریب تر ہوگا، نتیجتاً کفر تک چلا جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، آپ ذرا کسی کو بولیں بھائی 5 وقت کی نماز، تو اگلا جواب یہ آئے گا بھائی معاف کرو یار 2 وقت کی روٹی کما لوں، ذرا اپنے بچوں کو پہلے میں کھلا لوں، بعد میں نماز روزے کی بات کرنا. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ تمام ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں، عین عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرنا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک فرماتا قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، پہلے خود 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو کہ ان کے اندر بھی نماز کا ذوق اور شوق پیدا ہو. اسی طرح حلال روزی کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری اولاد بھی انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پر چلے گی، صالح ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے خاندان کی زندگی کے حوالے سے ایک اہم ڈائمنشن بیان فرمائی. آج میں سے وہ آیت مبارکہ کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت طویل ہو گیا، جس میں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں. معاشرے کی اکائی خاندان، اور وہ خاندان جہاں بوڑھے ماں باپ کی عزت و اکرام کیا جا رہا ہو، سب سے بہترین خاندان ہوگا جہاں بوڑھے لوگوں کا اکرام کیا جا رہا ہو، جہاں اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کی جا رہی ہو، وہ سب سے بہترین خاندان ہوگا. لہذا والدین کے حقوق 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور 5 مرتبہ اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ. یہ اہم بات ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیات، صرف ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، آئندہ اس پر والدین کے حقوق پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اللہ کا حق اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا، تمہارے رب نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اور والدین بھی کیسے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما افن، تو پہلا حکم یہ ہے کہ ان سے اف نہ کرنا. بڑھاپے میں پہنچ گئے، ان کا اکرام، ان کے سامنے زیادہ زور سے بات کرنا گناہ کبیرہ. فلا تقل لہما افن، ان سے اف نہ کرو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، دھتکارو نہیں، ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات کرو انتہائی احترام سے، جیسے غلام ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، ایسے کھڑے ہوا کرو ان کے سامنے. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو شفقت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور آخری بات اہم تر، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. یہ ماں باپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد شفقت اور رحمت کا سب سے بڑا سایہ ہیں، لہذا دعا کرو ان کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا. ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا شکر ہے، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا. واقعہ یہ کہ اس معصوم بچے کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہے. انڈے سے نکلنے والا چوزہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اپنا رزق تلاش کرتا ہے. انسان اشرف المخلوقات، کتنا ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ماں پر، باپ پر. زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کی ماں باپ اس کو توجہ نہ دیں. آج اگر بڑے ہو گئے، کسی مقام پر پہنچ گئے، تو ماں باپ نے پہنچایا ہے. ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انشاءاللہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آئندہ جمعے بھی جاری رہے گی. اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.